أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فما واذا حضر القسمة اولو القربى. اور جب وراثت کی تقسیم کے وقت حاضر ہوں موجود ہوں رشتہ دار والیتامى والمساکین اور اس وقت کچھ یتیم اور مساکین محتاج بھی آ جائیں فرزقوہم من تو اس میں سے ان کو بھی کچھ کھلا پلا دو یعنی کچھ حصہ ان کے لیے بھی نکال دیا کرو مسکینوں کے لیے یتیموں کے لیے. وقولوا لهم قولا معروفا اور ان سے بات کرو بھلے انداز میں معقول طریقے پر انہیں جھڑکو مت ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ آؤ. یہ اصل میں ایک عمومی ہمدردی ہے رحم دلی ہے جو معاشرے میں ہونی چاہیے. اگرچہ اس وراثت میں اصل حق تو وارثین کا ہے لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ اگر اس کی تقسیم کے وقت اس محتاج کو یتیم بھی پہنچ جائے اور وہ بھی اس امید میں آئیں کہ شاید ہمیں کچھ مل جائے تو ان کو کچھ دے دلا دیا کرو یہ تمہارے شرافت اور مروت کا تقاضا ہے. وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. اس آیت میں جو یتیم کے سرپرست ہیں جو کفیل ہیں ان کے لیے ایک بڑی اپیلنگ انداز ہے کہ ذرا وہ سوچیں اپنے اوپر تعریف کر کے دیکھیں. وليخش الذين لو تركوا من خلفهم اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ کہ اگر وہ چھوڑتے اپنے پیچھے اولاد ذرية ضعافا کمزور ناتواں اولاد تو چھوٹے بچے اگر ان کے یتیم ہوتے ہیں ان پر موت آئی ہوتی اور کسی اور کے وہ زیر کفالت ہوتے ہیں اس کے بچے خافوا علیہم تو اسے کیسا اندیشہ ہوتا اپنے بچوں کے بارے میں مرتے وقت اسے کتنا خیال ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا پیچھے سے کون دیکھ بھال کرے گا کون ان کے سر پر ہاتھ رکھے گا. تو اگر اللہ نے تمہارے زیر کفالت کچھ بچوں کو یتیموں کو دیا ہے تو تمہیں احساس کرنا چاہیے. یہ معاملہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا تھا تمہیں پہلے موت آ جاتی اور تمہارے بچے کسی اور کی تحویل میں ہوتے تو اس احساس کے ساتھ جو ہے ان کی پرورش کرو ان کی کفالت کرو. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ بس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور چاہیے کہ بات کہیں بالکل سیدھی اور صاف بات. اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناحق طور پر کوئی بھی طریقہ نکال لیں یتیموں کا مال کھانے کا کچھ تو قرآن مجید نے کچھ تو معین کر دیا اس طرح نہ کرنا ایسے نہ ملا لینا ایسے گڑبڑ نہ کرنا اس کو جلدی سے ختم کرنے کی فکر نہ کرنا اس سب کے باوجود کوئی اور تیسرا چوتھا حربہ نکال لائے یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے کا. فرمایا جو بھی کرے گا جو بھی زیادتی کرے گا انما یاکلون فی بطونہم نارا وہ سمجھ لے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے یہ آگ ہے جو قیامت کے دن ظاہر ہوگی. وسیصلون سعیرا اور قریب پھر اس آگ میں وہ داخل بھی ہو جائیں گے. یوصیکم اللہ فی اولادکم یہ قرآن مجید کا وہ رکوع ہے جس میں وراثت کی تقسیم کا پورا ایک نظام ہے پورا فارمولہ ہے اور یہ اتنا جامع ہے یہ رکوع کہ اس کے اندر جو باتیں آئی ہیں اس کو اگر کھولا جائے تو ایک بڑی ضخیم کتاب بن جائے. قانون وراثت سارا قانون وراثت اس کے اندر موجود ہے اور یہ ایک اسپیشلائز قسم کا شعبہ ہے شعبہ علم کہ اس میں بہت سے لوگ ہیں جو علماء میں سے بھی جو خاص اس شعبہ علم میں خصوصی مہارت حاصل کرتے ہیں یہ کافی ایک پیچیدہ اور دقیق فن لیکن اس کے تمام اصول جو ہیں وہ اسی رکوع کے اندر موجود ہیں. فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے تمہیں حکم دیتا ہے تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین ایک اصول تو یہ ذہن میں رکھو کہ مرد کے لیے حصہ ہے دو عورتوں کے برابر یہ ایک اہم اصول جو بہت جگہوں پر اپلائی بھی ہوگا ابھی. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ اور اگر عورتیں ہی ہوں اور وہ دو سے زیادہ ہوں فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ تو ان کے لیے دو تہائی ہوگا اس مال میں سے کہ جو چھوڑ کر مرا ہے مرنے والا. کسی شخص نے جو وراثت چھوڑی ہے اس کے لیے اولاد اس کے صرف بیٹیاں ہیں تو اس کی جائیداد میں سے 2/3 بیٹیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اور اگر ایک ہی بیٹی ہے, کوئی بیٹا بھی نہیں ہے کوئی دوسری بیٹی بھی نہیں ہے, تو اس بیٹی کو نصف ملے گا, فَلَهَا النِّصْف, تو اس کے لیے ہوگا نصف. اور اسی پر قیاس کر لیجئے کہ اگر ایک ہی بیٹا ہے اور کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کو کتنا ملے گا, نصف سے ڈبل کیا ہوا, اسے پورا مل جائے گا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ, اور والدین کے لیے ہے ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ, مما ترک ان کان لہ ولد, اس ترکے میں سے جو اس نے چھوڑا ہے اگر اس مرنے والے کے کوئی اولاد بھی ہے. اگر اولاد ہے اور والدین بھی زندہ ہیں, ایک شخص بھی ہے مر گیا اس کے اولاد بھی ہے والدین زندہ ہیں, تو والدین میں سے ہر ایک کو 1/6 ملے گا, 1/6 ہی والدہ کو, 1/6 ہی والد کو. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ, اور اگر اس شخص کی اولاد تو نہیں تھی, والدین ہیں باقی, وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ, اور اس کے وارث اس کے والدین ہی ہوں, فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, تو ماں کو ملے گا 1/3, اور اس کا دگنا کرنے میں چھوڑ دیا قرآن نے, وہ مل جائے گا باپ کو, 2/3 جو ہے وہ باپ کو ملے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, اور اگر اس کے کوئی بھائی بھی ہوں, فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, تو پھر اس کی ماں کو جو ہے وہ چھٹا حصہ ملے گا. من بعد وصیت یوصی بها او دین, یہ اس وصیت کو پورا کرنے اور قرض کو ادا کرنے کے بعد ہوگا جس کی وصیت کی ہے مرنے والے نے. یعنی سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا جو شخص مرا ہے اس نے جو ترکہ چھوڑا ہے, اگر تو کسی کا قرض تھا اس کے ذمے, تو پہلے اس میں سے وہ قرض ادا ہوگا. 1/3 کی حد تک وہ وصیت بھی کر سکتا ہے اپنے مال میں سے کسی ایسے کے حق میں جو اس کے وارثین میں قانونی طور پر جسے قرآن نے وارث بنایا ان میں وہ شامل نہیں ہے, جیسے یتیم پوتا ہے. اب اس قانون وراثت میں یتیم پوتے کو براہ راست حصہ نہیں مل رہا, لیکن اس کے لیے 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے مرنے والا, وہ رستہ کھلا ہوا ہے. تو یہ وصیت جو اس نے کی تھی وہ بھی ادا ہوگی, اور جو قرض اس کے ذمے تھا وہ بھی ادا ہوگا, باقی میں سے پھر اس ریشو سے تقسیم ہو جائے گا جو قرآن بتا رہا ہے. آباؤکم وابناؤکم, تمہارے والدین اور تمہاری اولاد تمہارے بیٹے, لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تم نہیں جانتے کہ کون تم سے زیادہ قریب ہے نفع کے اعتبار سے, تمہارے لیے اصل فائدہ کس میں زیادہ ہے. یہ ایک شبہ ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص کہے کہ میرے بعد جو ہے والدین کو بھی مل رہا ہے اور اولاد کو سارا ملنا چاہیے, والدین تو کھا پی چکے اپنی عمر گزار چکے ہیں. فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند تمہارے والدین ہیں یا اولاد ہیں. اولاد اگر جو ہے ناخلف ہوئی اور وہ غلط راستے پر ہوئی, وہ تو تمہارے لیے وبال جان بنے گی آخرت میں, اور والدین تمہارے حق میں دعائیں کر رہے ہوں تو وہ کام آئیں گی وہاں پر, تمہیں نہیں معلوم. اور تم سمجھتے ہو کہ یہ سب میری اولاد کو ملنا چاہیے, قرآن نے اگر والدین کا حق رکھا ہے تو بلا وجہ نہیں رکھا. فریض وطم من اللہ, اور یہ حصہ مقرر کیا ہے اللہ نے, ان اللہ کان علیم الحکیم, اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے حکمتوں والا. ولکم نصف ما ترک ازواجکم, اور تمہارے لیے ہوگا آدھا مال اس میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ کر مریں. کسی شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا, اس کی جو بھی جائیداد ہے یا وراثت ہے اس میں سے نصف مل جائے گا شوہر کو, بشرطے کہ ان لم یکن لہن ولد, اس مرنے والے کے کوئی اولاد نہ ہو. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ, اور اگر ان کی اولاد ہیں بچے ہیں, فَلَكُمُ الرُّبُعُ, تو تمہارے لیے یعنی شوہر کے لیے اب نصف نہیں ہے بلکہ چوتھائی ہے, مِمَّا تَرَكْنَا, اس میں سے کہ جو وہ چھوڑ کر مری ہے, مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ, وصیت جو اس نے کی ہے اور جو قرض ہے اس کو ادا کرنے کے بعد. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ, اور اگر تمہارا انتقال ہو جائے اور تمہاری بیوی ہو تو اس کے لیے چوتھائی حصہ ہوگا, مما ترکتم, جو تم چھوڑو گے, ان لم یکن لکم ولد, اگر تمہارے کوئی اولاد نہ ہو, بے اولاد ہو تو چوتھائی جو وراثت ہے وہ بیوی کو مل جائے گی. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ, اور اگر تمہارے اولاد ہو, فَلَهُنَّ الثُّمُنُ, تو پھر ان کا حصہ آٹھواں ہے, 1/8, مما ترکتم, اس میں سے کہ جو تم چھوڑ کر جاؤ, من بعد وصیۃً توصون بها أو دین, اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو تم کرو گے یا قرض کی ادائیگی کے بعد. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً, اور اگر کوئی شخص ہو کہ جو جس کی وہ میراث ہے جو چھوڑ کر مرا ہے جائیداد یا مال, وہ کلالہ ہے. کلالہ جو ہے شریعت میں اس کو کہتے ہیں کہ جس کے نہ کوئی بچے ہوں اولاد ہو اور نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کے والدین. اب یہ شخص جو ہے اس کی جائیداد یا اس کا ترکہ کیسے تقسیم ہوگا, کہاں جائے گا؟ اب یہ اگلے حصے میں جائے گا, یعنی بھائی بہنوں میں تقسیم ہو سکتا ہے. اور اگر کسی شخص کے والدین زندہ ہیں اور اس کی اولاد زندہ ہے تو ساری جائیداد ساری وراثت اسی حلقے میں رہے گی, وہ بھائی بہنوں تک جو ہے آگے نہیں جائے گی. اور جب کوئی نہ ہو ان میں سے تو پھر اب وہ بھائیوں اور بہنوں کو اس میں سے حصہ ملے گا. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً, اور اگر وہ مرد کے جس کی وہ میراث ہے وراثت ہے وہ کلالہ ہے, اب امراۃن یا اسی طرح کوئی عورت ہے اس کے بھی نہ والدین زندہ ہے نہ کوئی اولاد ہے, وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ, ہاں اس کا ایک بھائی ہے یا بہن ہے, فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ مل جائے. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ, اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں, ایک بھائی ایک بہن نہیں اس سے زیادہ ہیں, کئی بھائی کئی بہنیں ہیں, فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ, تو ایک تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے, ایک تہائی ان سب میں برابری کی بنیاد پر تقسیم ہو جائے گا. من بعد وصیت یوصى بها او دین, اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد کہ جو مرنے والے نے کی ہے اور قرض کی ادائیگی کے بعد. لیکن یہاں ایک چیز ہے جو سورہ نساء کی آخری آیت سے واضح ہوگی کہ یہ حکم جو ہے سوتیلے بہن بھائیوں کا ہے. جو حقیقی بہن بھائی ہیں ان میں وہ وراثت اسی طریقے سے تقسیم ہو جائے گی ساری کے ساری, کہ بھائیوں کو بہنوں سے دگنا ملے, جیسے اولاد میں تقسیم ہوتی ہے اسی طریقے سے کل وراثت کلالہ کی اس کے بہن بھائی جو حقیقی ہیں ان میں تقسیم ہو جائے گی اسی فارمولے سے کہ مرد کو دگنا ملے گا عورت سے. لیکن یہ جو ہے یہاں پر ذکر علاتی بہن بھائیوں کا ہے جن کو وہ سوتیلے بہن بھائی کہتے تھے. البتہ وہاں پر عینی اور علاتی دو وہ ہیں جو حقیقی سمجھے جاتے تھے. ایک تو حقیقی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ماں اور باپ دونوں مشترک ہیں, اگر باپ ایک ہے اور مائیں جدا جدا ہیں اس کو بھی وہ حقیقی ہی گنتے تھے, وہ علاتی کہلاتے ہیں, وہ حقیقی ہی پر ان کو قیاس کیا جاتا ہے. اخیاتی ہیں جنہیں سوتیلہ گزارا جاتا ہے کہ کسی شخص کی بیوی کسی اور خاوند سے اس کی اولاد ہے وہ ساتھ لائی ہے, یہ سوتیلہ ہے. تو ماں جو ہے وہ اور اس ماں سے اسی بیوی سے جو اس کی اپنی اولاد ہوگی وہ اس کی اپنی ہوگی, اور جو کسی اور شوہر سے وہ اپنے ساتھ اولاد لے کر آئی ہے وہ ہے کہ جو سوتیلی اولاد ہے اس کا یہ ہوگی. غیر مضار, بغیر کسی کو نقصان پہنچائے, جو بھی وارث ہے جائز وارث ان سب کو پورا پورا حصہ ملنا چاہیے. وصیت من اللہ, یہ تاکید ہے اللہ کی جانب سے, واللہ علیم الحلیم, اللہ تعالیٰ علم والا ہے تحمل والا ہے. تلك حدود الله, یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں. ومن يطع الله ورسوله, اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس کے احکامات پر چلے, يدخله جنات من تجري من تحتها الانهار, وہ انہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے جاری ہوں گے, خالدین فیہا, اور وہ رہیں گے انہی میں ہمیشہ, وذلك الفوز العظیم, اور یہی ہے بڑی کامیابی. ومن يعص الله ورسوله, اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود معین کر دی ہیں ان کو توڑے, ویتعدی حدودہ, ان حدود سے تجاوز کرے ان کو پھلانگے, یدخلہ ناراً, اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم میں داخل کرے گا, خالداً فیہا, اور وہ اسی میں رہے گا, ولہ عذاب مہین, اور اس کے لیے رسوائی کا اور ذلت کا عذاب. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم, اور وہ عورتیں جو تمہاری عورتوں میں سے جو فحش کا ارتکاب کریں بدکاری کریں, فاستشهدوا علیهن اربعۃ منکم, تو پھر ان پر گواہ لاؤ اپنوں میں سے چار مرد. اب یہ وہ معاشرتی معاملات ہیں اور جرائم ہیں اور ان کی بھی خاص طور پر یہ سیکشول کرائمز ہیں, کچھ ان کے بارے میں یہاں پر ہدایات آ رہی ہیں. فإن شهدوا, اور اگر چار مردوں کی گواہی مل جائے, فامسکوهن فی البیوت, تو انہیں گھروں میں قید کر دو, مقید بند کر ان عورتوں کو, حتی یتوفاهن الموت, یہاں تک کہ موت ہی انہیں اٹھا لے, توفاهن الموت, موت انہیں قبض کر لے, یہاں لفظ وفات بھی ہے اور موت بھی ہے, موت انہیں قبض کر لے, او یجعل اللہ لہن سبیلا, یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے. اور وہ راستہ یہ ہے کہ بعد میں باقاعدہ زنا کی جو سزا ہے حد ہے وہ پھر سورہ نور میں تفصیل سے آئی. یہ ابتدائی حکم تھا, ابھی وہ حد زنا جو ہے اس کا ذکر قرآن میں نہیں آیا تھا. تو شروع میں یہ حکم تھا, بعد میں وہ اور اس کی جو تفصیل ہے وہ معلوم ہے کہ 100 کوڑے ہیں جو بھی زانی ہے یا زانیہ ہے اس کی سزا ہے. اور جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل فرمائی کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے, اور اگر وہ زانی یا زانیہ وہ شادی شدہ تھا یا شادی شدہ تھی تو اس کی سزا رجم میں. وَلَّذَانِيَاتِيَانِهَا مِنْكُمْ, اور تم میں سے جو دو ایسی حرکت کا ارتکاب کریں, اب دو سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے ایک مرد اور ایک عورت, یا دو مرد سوڈومی جسے کہتے ہیں, اس قسم کا کوئی جرم کر رہا ہے, فَآذُوهُمَا, تو دونوں کو سزا دو, اذیت پہنچاؤ. یہاں ابھی اس کا تعین نہیں ہے, وہ پھر جا کر کھل گیا کہ وہ کوڑوں کی سزا ہے. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا, پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اپنی, فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا, تو پھر ان سے درگزر کرو. ان اللہ کان تواب الرحیم, اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا ہے, مہربان ہے. انما التوبۃ علی اللہ, اس تناظر میں توبہ کی عظمت آگے آ رہی ہے سامنے. فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ, بے شک توبہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لازم کر لیا ہے. کن کی توبہ؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ, وہ لوگ کے جو نادانی میں یا جذبات کی رو میں بہہ کر کسی گناہ کا ارتکاب کریں. ثم یتوبون من قریب, اور پھر فوری توبہ کر دیں, پھر یہ نہیں کہ اب ایک دفعہ پھسل گئے تو وہیں پڑے ہوئے ہیں, ایک دفعہ گناہ سرزد ہو گیا تو اس دلدل سے نکلنے کو تیار ہی نہیں, نہیں, فوری انہیں احساس ہو اور جذبات کے پشیمانی کے ساتھ ندامت کے ساتھ پھر اللہ کی جناب میں گڑ گڑائیں, توبہ کریں. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا, اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے لازم کر لیا. یہ الفاظ ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے, حکمت والا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے جو مسلسل برے کام کرتے جائیں, گناہوں میں غرق ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ, یہاں تک کہ جب کسی کی موت سامنے آ کھڑی ہو, قال انی تبت الان, بالکل موت کو سامنے دیکھ کر وہ کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. وللذین یموتون وهم کفار, اسی طرح ان لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہے کہ جو مر جائیں حالت کفر میں. موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے اگر موقع مل گیا توبہ کا اور سچی توبہ کر لے تو اللہ کے ہاں مقبول ہے, لیکن جب موت سامنے کھڑی ہو آ جائے, اس کے آثار ظاہر ہو جائیں, تو جیسے کہ سورہ یونس میں آئے گا کہ جب فرعون کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ اب غرق ہو رہا ہوں میں, بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے, تو اس نے پھر کہا تھا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پر. تو میں کہ یہ توبہ جو ہے یہ ایمان, یہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں, اس سے پہلے پہلے. اولئک اعتدنا لہم عذابا الیما, ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, ایک اور بہت بڑی معاشرتی خرابی وہاں یہ تھی کہ جو شخص اگر کوئی مر گیا ہے, اس کی بیوی بھی ہے, اس نے بیوی ایک یا ایک سے زائد بیویاں چھوڑی ہیں, تو جو بھی اس کی فیملی میں سے اس وراثت پر قبضہ کرتا تھا, وہ بڑا بیٹا ہو یا کوئی بھائی ہو اس کا, وہ بیویوں کو بھی جو ہے ان کو بھی وراثت میں شامل کر لیتا تھا. اب یا تو ان سے خود نکاح کر لیا, یا اپنے گھروں میں ڈال لیا, یا کسی اور کے نکاح میں خود دے دیا با اختیار بن کر, یعنی گویا وہ عورتیں بھی وراثت کا مال ہیں جو اس کے وارث جو ہیں جیسے چاہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی گویا کہ معاشرتی خرابی تھی, اس کی اصلاح فرمائی گئی کہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, تمہارے لیے جائز نہیں ہے, حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن بیٹھو زبردستی. مرنے والے کی بیویاں اس کی وراثت میں شامل نہیں ہیں, وہ تو صرف مال ہی ہے, وہ بیوی جو ہے وہ عزت پوری کرے گی اور پھر اس کو اختیار ہے, وہ جہاں چاہے شادی کرے, عورتوں کو اللہ نے حق دیا. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ, اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے, ان کو مت روکے رکھو اس لیے کہ ان سے کچھ چھین لو اپنا دیا ہوا, یعنی ان کو ان کے شوہر نے جو مر گیا ہے کچھ مہر کی رقم دی تھی, ان کے پاس کچھ ہے, تو لہٰذا اس کی بیوی کو جو اب بیوہ ہے اپنے گھر میں ڈال دیا ہے کہ وہ رقم تو اب میرے قابو میں آئے گی چاہے اسے شادی کر رہا یا نہیں کر رہا. تو یہ ساری خرابیاں تھیں. اِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، گھروں میں بند کرنا تو صرف ایک صورت میں ہوگا کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے، جیسے کہ ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی بیویوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ رہن سہن اختیار کرو اچھے طریقے پر، بھلے طریقے پر۔ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تمہیں وہ پسند نہ ہوں کسی وجہ سے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، یہ بڑا اپیلنگ انداز ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ان کی پسند نہ ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہاری اس بیوی میں کوئی خیر کثیر رکھا ہو، کوئی اور بہت سی خوبیاں ہوں، کوئی ایک خصلت تمہیں پسند نہ آ رہی ہو لیکن اور بہت سے پہلوؤں سے اللہ نے اس میں اچھائی خیر کا پہلو رکھا ہو، ادھر نظر کرنی چاہیے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم بدلنا چاہو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی، ایک کو طلاق دے کر دوسری سے شادی کرنا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور اس ایک کو تم نے ڈھیروں مال دیا ہو، ڈھیروں سونا بھی دیا ہو چاہے سیم و زر، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو طلاق دیتے وقت اس سے کوئی شے ان میں سے واپس مت لو۔ یہ ہے اخلاقی تعلیم، یہ تمہاری مردانگی کے خلاف ہے۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم وہ لینا چاہتے ہو، حاصل کرنا چاہتے ہو ناحق طور پر اور گناہ، صریح گناہ کے ساتھ۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تم کیسے اس کو لے سکتے ہو اس مال کو واپس، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، جبکہ تم ایک دوسرے کے آگے بے حجاب ہو چکے ہو، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ عورتیں تم سے ایک پختہ عہد جو ہے وہ لے چکی ہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ایک اور بہت بڑی معاشرتی خرابی کہ جو شخص مر گیا ہے اس کی بیویاں ہیں تو اس کا اپنا بڑا بیٹا جو ہے اپنی کسی سوتیلی ماں کو سے نکاح کر لیتا تھا، یہ بھی وہاں پر ایک جاہلانہ رواج تھا۔ وہ اس کی ماں ہے، سوتیلی ہے، اس کے والد نے جو بیویاں چھوڑی ہیں ان میں سے ایک ہے، تو اس سوتیلی ماں کو اپنے گھر میں ڈال دیا، اس سے نکاح کر لیا، اس کو سختی سے روکا گیا۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور نہ نکاح ملایا کرو ان عورتوں کو جن سے نکاح کیا ہے تمہارے باپ کو نہیں، اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا، وہ جاہلیت میں جو کچھ ہو چکا اب وہ تو الگ حساب ہے، آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، یقیناً یہ نہایت ہی بے حیائی کا کام ہے، بہت ہی اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی چیز ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، بہت ہی برا راستہ۔ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ، یہ بڑی طویل آیت ہے اور اس میں ایک لمبی فہرست ہے، وہ عورتیں جو محرمات ابدیہ ہیں جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، تو کون کون ہیں؟ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ، تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، وَبَنَاتُكُمْ تمہاری بیٹیاں، وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں، وَعَمَّاتُكُمْ تمہاری پھوپھیاں، وَخَالَاتُكُمْ تمہاری خالائیں، وَبَنَاتُ الْأَخِ اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجی، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجی، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، رضاعی مائیں، وہ بھی تم پر حرام ہے، ان سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور تمہاری وہ بہنیں جو اسی رضاعت کے حوالے سے تمہاری بہنیں ہیں، انہوں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس کا تم نے پیا ہے، جس دایا کا تم نے پیا ہے، اور اس نسبت سے وہ تمہاری بہن بنتی ہے، وہ بھی حرام، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُضُورِكُمْ اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہارے زیر کفالت ہیں، زیر پرورش ہیں، لیکن وہ سگی بیٹیاں نہیں ہیں، مِن نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنْ، بیٹی کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہے، یہ کون سی ہے؟ وہ ان عورتوں سے ہیں جو تمہارے من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تمہاری ان بیویوں سے ہیں، دوسری بیویاں، اور ان سے تم نے قربت بھی کی ہے، ان کی اگر کوئی بیٹی تھی سابقہ شوہر سے اور وہ اب تمہارے زیر کفالت ہے تو یہ لڑکی بھی تمہارے لیے حرام ہے، اس سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ فَإِذَا تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ اور اگر تم نے کسی خاتون سے شادی کی ہے لیکن اس سے قربت کا موقع نہیں ملا اور اس سے پہلے طلاق دے دی اور پھر اس کی کوئی بیٹی تھی تو یہ بیٹی تم پر حرام نہیں ہے، تم اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ فَإِنَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ اگر تم نے ان سے جو ہے وہ قربت نہیں کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں جسے ہم کہتے ہیں بہو اپنی زبان میں، اور وہ بیٹے کون سے؟ الذین من اصلابکم، جو تمہاری صلب سے ہیں، حقیقی بیٹے ہیں. منہ بولے بیٹے پر یہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا، جو حقیقی بیٹے ہیں ان کی جو بیویاں ہیں یعنی جو بہو ہیں تمہاری، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. وان تجمعوا بین الاختین، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو اپنے نکاح میں، یہ بھی ممنوع ہے. الا ما قد سلف، سوائے اس کے کہ جو پہلے ہو چکا. اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اگر کوئی اس طرح کے نکاح ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا معاملہ مختلف ہے. تو دو بہنوں کو جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکم کو آگے بڑھایا کہ خالہ اور بھانجی بھی بیک وقت نکاح میں نہ جمع ہوں، یعنی ایسی دو عورتیں جو آپس میں خالہ اور بھانجی کی نسبت رکھتی ہوں، رشتے رکھتی ہوں، یا پھوپھی اور بھتیجی کی نسبت بنتی ہو ان میں رشتے داری کے حوالے سے، ان کو بھی جمع نہ کیا جائے. ان اللہ کان غفور رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. والمحصنات من النساء، ان کے علاوہ وہ عورتیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں کہ جو شوہر والی ہیں. ظاہر بات ہے کہ جو شادی شدہ عورت ہے وہ اپنے شوہر کے نکاح میں ہے، اس سے کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، تو وہ بھی تمہیں آؤٹ آف باؤنڈ ہو گئی. الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان کے جو تمہاری مل کے یمین ہو، باندھی ہو. کتاب اللہ علیکم، اور یہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا فریضہ ہے تم پر. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ، اور ان کے علاوہ جو خواتین ہیں وہ اللہ نے تمہارے لیے جائز قرار دی ہیں، ان سے نکاح ہو سکتا ہے. اَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، بشرطے کہ تم انہیں طلب کرو اپنے مالوں کے عوض. یہ ہے مہر، یہ لازم ہے، واجب ہے مہر کی ادائیگی شادی کے اندر، یہ شرط. اور محسنین غیر مسافحین، دوسری شرط یہ ہے کہ قید نکاح میں لانا مقصود ہو، پوری زندگی کا نکاح مقصود ہو، محض وقتی طور پر جو ہے وہ مستی نکالنا پیش نظر نہ ہو. فمن استمتعتم بہ منہم، تو ان میں سے جن سے بھی تم تمتع کرو، جن سے فائدہ اٹھاؤ اپنی عورتوں سے، فآتوہن اجورہن، تو ان کو ان کے مہر ادا کرو، فریضتاً جو طے ہوئے ہیں، جو رقم بھی طے ہوئی ہے وہ ادا کرو. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ جو تم آپس میں باہم رضامندی سے طے کر لو مہر مقرر کیے جانے کے بعد. میاں بیوی اگر آپس میں طے کر لیں اور باہم رضامندی سے بیوی جو ہے مہر کا کچھ حصہ چھوڑ دے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو طے کیا ہے اگر وہ اس کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ تمہیں ادا کرنا ہے، وہ تمہارے ذمے ہے، مطالبہ کرے یا نہ کرے، ہاں اپنی مرضی سے چھوڑ دے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا. ومن لم يستطع منكم طولا، اور تم میں سے جو شخص اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اس کو اتنی وسعت نہ ہو، ان ينكح المحصنات المؤمنات، کہ وہ آزاد مومن خواتین کو اور مومن عورتوں کو اپنے نکاح میں لا سکے، یعنی جو آزاد خاتون ہے کسی شریف گھرانے کی، اس کا پھر مہر بھی ٹھیک ٹھاک ہوگا، اور کسی شخص کے اندر اتنی سکت نہ ہو، مالی اعتبار سے وہ محتاج ہو کہ وہ مہر نہ ادا کر سکے. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو جو تمہاری کنیزیں ہیں یعنی تمہاری آپس کی کنیزیں، کسی اور شخص کی کوئی باندھی ہے، کنیز ہے، اس کی اجازت سے تم اس کنیز کو اپنے نکاح میں لے سکتے ہو اگر وہ مومنہ ہو، وہ لونڈی مومنہ ہو، مسلمان ہو، کسی دوسرے کی کنیز ہے، کیونکہ اس کا مہر جو ہے وہ بہت کم ہوگا. ایک آزاد شریف گھرانے کی خاتون کے مقابلے میں ایک باندھی جو کسی کی ہے وہ بہت ہی معمولی سا اس کا مہر ہوگا، تو پھر تم ان کو اپنے نکاح میں لا سکتے. واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہاری مسلمانی کو، تمہارے ایمان کو، کتنے پانی میں ہو اللہ کے علم میں. بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو. فانکحوہن باذن اہلہن، تو پھر ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے. ظاہر بات ہے وہ کسی اور کی باندھی ہے، اب اس مالک سے اجازت لینی ہوگی. وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور ان کو بھی ادا کرو ان کے مہر بھلے طریقے پر، چاہے وہ کم رقم تھی جو طے ہوا ہے وہ اس کو بھی ادا کرنا چاہیے. محصنات غیر مسافحات، اور نیت ہونی چاہیے انہیں قید من نکاح میں لانے کی، محض مستی نکالنا مقصود نہ ہو. ولا متخذات اخدان، اور وہ عورتیں بھی جو ہیں وہ بھی چاہتی ہوں واقعی شادی شدہ زندگی گزارنا، اور وہ خفیہ طور پر آشنائی لگانے والی نہ ہو، یعنی باکردار عورت ہو. فیضا رسن، اور جب وہ قید نکاح میں آ جائیں وہ باندیاں، فی نتعی نبی فاحشت، اور اس کے بعد اگر کسی فوج کا ان کو ارتکاب کرے، فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب، تو ان کی سزا آدھی ہے اس سے کہ جو آزاد خواتین کے لیے ہے، اس سزا کے مقابلے میں آدھی سزا ملے گی لونڈی. ذالک لمن خشی العنت منکم، اور یہ جو اجازت دی ہے کہ تم لونڈیوں سے بھی نکاح کر لو جو دوسرے کی ملکیت ہو، یہ ان کے لیے ہے کہ جو تم میں سے ڈرتا ہو گناہ میں پڑنے سے، جسے اندیشہ ہو کہ وہ اپنی عصمت و عفت کی حفاظت نہیں کر سکے گا بغیر نکاح. وان تصبروا، اور اگر تم صبر کرو اور باندی سے نکاح نہ کرو، یعنی اس کا صبر کر سکو، خیر لکم، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان. یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمام احکامات تمہارے سامنے کھول کر بیان کرے. ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور تمہیں چلائے پہلے لوگوں کے راستے پر، یعنی ان میں سے جو ہدایت یافتہ تھے. ویتوب علیکم، اور وہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، تمہیں معاف کرے اگر پہلے کو غلطی ہوئی ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم پر رحمت کی نگاہ کرے، تم پر توجہ کرے، نظر کرم فرمائے، اور یہ اسی کا مظہر ہے کہ اتنے تفصیلی احکامات کو دے رہا ہے. ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور وہ لوگ کے جو خواہشات کے غلام ہیں، نفسانی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم راہ حق سے بالکل ہی بھٹک کر رہ جاؤ. یہ جو شیطان کے چیلے ہیں وہ تمہیں صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتے ہیں. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ کو کم کرے، کوئی زیادہ مشکل نہ ڈالے. وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان تو پیدا کیا گیا ہے کمزور ضعیف، اس کی طبیعت میں اس کی سرشت میں کچھ کمزوریاں ہیں، کچھ ضعف کے پہلو ہیں، اور انہیں کو پھر شیطان ایکسپلائٹ بھی کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے پر ناجائز طور پر مت کھاؤ. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ وہ کوئی ایسی تجارت لین دین ہو کہ جو باہمی رضامندی سے ہو تمہارے درمیان. یہ اصل میں جان اور مال کا احترام دوسرے کی، یہ اسلام کا ایک اہم اصول ہے. کسی دوسرے کے مال کو ناجائز طور پر غصب کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح احترام جان بھی ہے، کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا، اس کو جو ہے اذیت دینا یا قتل کرنا جو اس کی آخری انتہا ہے، بہت بڑا گناہ ہے. احترام جان و مال، بس یہ اصول سامنے رکھو. تو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کا مال باطل ناجائز طور پر ہڑپ نہ کرے. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ وہ کوئی ایسی تجارت لین دین ہو جو آپس میں باہمی رضامندی سے کی گئی ہو. ولا تقتلوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں بہت ہی شفیق ہے، مہربان. ومن یفعل ذلك عدوانا وظلما، اور جو کوئی ایسا کام کرے گا زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کے راستے سے، فسوف نصلیہ نارا، تو ہم اس کو جہنم میں جھونک دیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے. کسی کا مال ناجائز طور پر ہڑپ کرنا، غصب کرنا، یا کسی کی جان لینا بہت بڑے جرم. اِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ، اگر تم بڑی بڑی ان باتوں سے، گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کر دیا گیا، کبیرہ گناہوں سے باز رہو، نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں جو ہیں ان کو دھو دیں گے، زائل کر دیں گے، معاف کر دیں گے. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں داخل کریں گے بڑے عزت کے مقام میں. صغائر کا معاملہ جو ہے اس میں اندازہ ہو رہا ہے، اس سے یہ بات نکل رہی ہے کہ چھوٹے گناہ، چھوٹی خطا، کوئی لغزش، کوئی چوک، غیر ارادی طور پر کچھ ہو گیا، کچھ بھول سے ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا. لیکن اگر چھوٹے گناہ کو بھی مستقل زندگی میں شامل کر دیا، اس پر بھی دوام ہو گیا، تو وہ بھی کبیرہ میں شمار ہو جاتا. تو یہ ہے کہ یہ ان بڑی باتوں سے بچتے رہو، کسی چھوٹے گناہ کو مستقل زندگی کا حصہ بنانے سے بچو، ہاں ویسے چھوٹے موٹے گناہ غلطی سے سرزد ہو جائیں اور تم صراط مستقیم پر گامزن ہو، اللہ کے احکامات پر چل رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور تمنا نہ کیا کرو ان معاملات میں جن میں اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے۔ یہ ایک بہت اہم ایشو ہے، اس کا تعلق آگے آ رہا ہے کہ مرد کو جو عورت پر فضیلت دی ہے اس کا ذکر آگے آئے گا، لیکن وہ رکو انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے۔ یہاں پر فرمایا کہ جو جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی، اس میں خام کا تمنا کرنا یا اس میں کوڑنا کہ یہ چیز مجھے نہیں ملی، اس کے پیچھے ہلکان ہونا، یہ صحیح طرز عمل نہیں ہے۔ یہ اللہ کی اپنی ایک تقسیم ہے، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، کسی کو زیادہ امیر بنا دیا، کسی کو امیر گھرانے میں پیدا کر دیا، کسی کی آنکھ کھلی ہے غریب گھرانے میں، کسی کو ذہنی صلاحیت زیادہ دے دی، کسی کو جسمانی قوت میں بڑھا دیا۔ تو یہ چیزیں اللہ کی تقسیم پر راضی رہے، جو کچھ دیا ہے اور تم نیکی کمانے میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اصل میں کام آنے والی چیز وہ ہے۔ باقی جس کو جو چیز زیادہ ملی ہے اس کے حساب سے اس سے سوال بھی اتنا ہی ہوگا، سخت ہوگا محاسبہ۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے ان کی کمائی میں سے، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے ان کی کمائی میں سے۔ اور یہ جس سیاق و سباق میں اس کمائی کا ذکر آ رہا ہے وہ نیکی اور بدی کا ہے معاملہ، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک مرد بھی اگر ایک نیکی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ مرد کو دگنا ملے گا اجر اور عورت کو اکیلا ملے گا۔ مرد سجدہ کر رہا ہے اور عورت بھی وہی سجدہ کر رہی ہے، دونوں کو برابر اجر و ثواب ملے گا۔ اس میں آگے بڑھو، یہاں تو کھلا میدان ہے، یہاں تو کسی کو پہلے سے کوئی ایڈوانٹیج اللہ نے دیا ہی نہیں ہے، تو اس میدان میں آؤ اور ہر ایک کو اس کا حصہ ملے گا، نیک کام یا برا کام اس کا بدلہ اس کو ملے گا برابری کی بنیاد پر۔ یہاں مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں مغربی معاشرے میں بھی اجرت میں بھی تفریق رکھی ہوئی ہے، مرد کی 8 گھنٹے کی اجرت عورت کی مزدوری سے زیادہ ہے۔ یہ جو مساوات مرد و زن کے قائل ہیں وہ اس میں بھی ڈسکریمنیشن کے مرتکب ہو رہے ہیں، دنیا بھی اجرت جو ہے اس میں کمی بیشی ہے۔ لیکن فرمایا کہ نیکی اور بدی اس معاملے میں جو صدقات و خیرات انسان کر رہا ہے، مرد ہو یا عورت، اس میں اللہ نے کوئی فرق روا نہیں رکھا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل تلاش کرو، نیکی اور خیرات کے کاموں میں آگے بڑھو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر ایک کے لیے مقرر کر دیے ہیں موالی یعنی وارث، جو کچھ بھی چھوڑ کر جائیں ان کے والدین یا ان کے رشتہ دار ان کا حصہ ہم نے معین کر دیا۔ والذین عقدت ایمانکم، ہاں جن سے تمہارا کوئی معاہدہ ہو چکا ہو، جو ان میں سے جن کو اللہ نے جائز وارث اور قانونی وارث معین کر دیا، ان کے سوا اگر کسی سے تمہارا کوئی عہد و پیمان ہے، کوئی معاہدہ ہے، فآتوہم نصیبہم، تو ان کو بھی ان کا حصہ ادا کرو۔ یہ کیسے ادا ہوگا؟ یہ وصیت کے ذریعے ادا ہوگا۔ ایک شخص اپنے مال کے ایک تہائی میں وصیت کر سکتا ہے، اور یہ بات اصل میں اس وقت اس کا جو ایک عملی جو ایک مسئلہ پیش آیا تھا وہ یہ کہ بہت سے مسلمان جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری اور ایک صحابی میں مواخات کرا دی تھی، اب وہ جو بھائی چارہ تھا اس بنیاد پر کوئی شخص چاہتا تھا کہ میری اس وراثت میں سے میرا وہ بھائی بھی حصہ پائے جو اس مواخات کے اصول کے تحت میرا بھائی قرار دیا گیا ہے، جبکہ شریعت اسلامی میں اس کا اعتبار نہیں ہے۔ وراثت کی ساری تقسیم ہو رہی ہے حقیقی بیٹوں پر، حقیقی بیٹیاں جو حقیقی والدین ہیں اس بنیاد پر ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جن کے ساتھ آپ حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں، اپنی وراثت میں سے ان کے لیے کوئی حصہ رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے پھر ایک راستہ کھلا ہے کہ وصیت کر جائے، 1/3 مال تک آپ ان کو دے سکتے ہیں، اتنا آپ کو اختیار اللہ نے دیا۔ تو فآتوہم نصیبہم، ان کا حصہ ان کو تم ادا کر سکتے ہو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات المتحکمہ۔